الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الدائمة على عداوتهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد قال إمام صادق عليه السلام السلام عليك يا وارث آدم صفة الله السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسی روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث علی ولی اللہ درود پڑے محمد والے اپنے اس نورانی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس گفتگو کی ایک تمہیدی بحث کو کسی طرح سے کوشش کی کہ تکمیل کر کے اس کے دوسرے مرحلے میں وارد ہوتے ہیں جہاں پر اس نورانی زیارت نامے کی ایک مختصر سی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ انہی بنیادوں پر جو اب تک بات کی ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انہی قوانین کے تحت اگر کوشش کریں گے انشاءاللہ تو کچھ اس سے حاصل کر پائیں گے. جیسے کہ بیان فرمایا تھا کہ زیارت کا مفہوم زیارت وارثہ ہے اور خود وارثہ یعنی ارث انبیاء وہ سرمایہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کیا اور پھر انبیاء نے اس سرمایہ کو آگے منتقل کیا. وراثت کا موضوع نا آشنا نہیں ہے, کافی آشنا موضوع ہے, لیکن جس وراثت سے ہم آشنا ہیں وہ مالی وراثت ہے. جب بھی وراثت کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں صرف مالی وراثت آتی ہے, اور اگر مالی وراثت بھی لیں ہم تو مالی وراثت کے اندر بھی ایک مورث ہوتا ہے, ایک وارث ہوتا ہے, ایک وہ جو ارث چھوڑ کر جاتا ہے اور ایک وہ جو اس کا حقدار ہوتا ہے. وراثت کے موضوع میں, مالی وراثت کے موضوع میں چند شرائط ہے. ایسے ہی وارث نہیں بن جاتا کوئی بھی, ہر کوئی کسی کے سرمایہ کا وارث نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مورث کوئی سرمایہ چھوڑ کر جائے. اگر کوئی چھوڑ کر ہی نہیں جائے تو موضوع وراثت آتا ہی نہیں, اور نہ ہی دین نے یہ واجب قرار دیا ہے کہ آپ کے لیے واجب ہے کہ اپنے وارثین کے لیے کوئی مالی سرمایہ چھوڑ کر جائے. دین نے اس بات کی نہ تعلیم کی ہے نہ تربیت کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کو چھوڑ کر جائے اپنی اولاد کے لیے, اپنے وارثین کے لیے. لیکن اگر کوئی چھوڑ دیا تو وہ سرمایہ ہے, اور اس وہ وارثین ہوں گے جو سب سے پہلے خون کا رشتہ رکھتے ہیں اولاد, جن سے رشتہ خون کا ہے. اگر خون کا رشتہ نہ ہو, رشتہ دار موجود نہ ہو تو پھر اس سرمایہ کا حقدار جو ہے وہ ولی ہوتا ہے, حق ہوتا ہے, پھر اس کے اختیار میں ہوتا ہے وہ. ایک اور شرط وراثت کی یہ ہے کہ وارث مسلمان ہو, کافر نہیں ہو سکتا. اگر اولاد ملحد ہو گئی کر لیا ہے تو وہ حقدار نہیں ہے. ہو سکتا ایک مومن مسلمان کے میراث کی سرمایہ کا وارث کوئی غیر مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک اور شرط یہ ہے کہ وارث عاقل ہو, بالغ ہو, رشید ہو, رشت کر چکا ہوا ہو, بلکہ اس میں نادان نہ ہو، نابالغ نہ ہو، احمق نہ ہو، سوچا نہ ہو، اگر اس طرح کا کوئی وارث ہو جو ابھی بالغ ہے، تو اس وارث کو رخ نہیں ہے اس دیش میں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، بلاغت نہیں پہنچے. کوئی اور اس کا نگہبان ہوتا ہے، کوئی نگہبانی کرتا ہے اس دیش کی، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے، اس کے اندر عقل و شعور آ جائے، تب وہ کیس اس کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ وہ سادی سی شرائط ہے جو ماضی میں آ سکتی ہے. لیکن ہر چیز نہیں. دوسری وراثت ہے مادی وراثت. مانوی وراثت کی شرائط اور سخت ہے. سخت ہے شرائط مانوی وراثت کی، مانوی وراثت. اور کچھ شرائط جو مالی وراثت کے ہیں، وہ مانوی وراثت میں نہیں لگتے ہو جو ہے وہیں پر آتے ہیں. سرمایہ ہے وہ مالی سرمایہ ہے، وہ روحانی سرمایہ ہے، نہ کہ مالی سرمایہ ہے. اور یہاں پر لازم نہیں ہے کہ وارث جو مالی سرمایہ کا ہو، اس کا مورث کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ ہو. نہ، یہ بہت بنیادی بات ہے. مالی وراثت کوئی بھی نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ خون کا رشتہ. مانوی وراثت میں سب کچھ لینا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ آپ چنی لیں گے. مالی وراثت میں اگر باپ کے پاس مال تھا، سرمایہ تھا، بیٹا کہے گا اس پہ میرا حق بنتا ہے، اور اگر باپ کے پاس قرض تھا، بینک سے لیا تھا، کسی اور سے لیا تھا، تو اسے ادا کرنا ہے، کہے گا بھائی یہ تو میرے باپ کا تھا، میرا تعلق نہیں ہے، میں نہیں دیتا، آپ جائیں ان سے میرا جو اہل اولاد ہوتی ہے وہ کام نہیں کرتی، جو میرے والد ہے. لیکن لازم نہیں ہے کہ وہ ادا کرے. آپ سب نہیں کہتے جی میں اس میں وارث نہیں ہوں، لیکن مانوی وراثت اس طرح سے نہیں ہے، سب کچھ لینا ہوگا. اگر کسی کے مانوی وارث بن گئے تو سب کچھ لے رہے ہیں، اس کی مصیبتیں بھی لے رہے ہیں، مصائب بھی لے رہے ہیں، مشکلات بھی لے رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر فرق اور مانوی وراثت کہ مانوی وراثت میں لینے سے زیادہ دینا ہوتا ہے. یہ برعکس ہے، مالی وراثت میں دینا نہیں پڑتا کچھ، صرف لینا ہے. سارے بھائیوں امریکہ میں ہوگا، لندن میں ہوگا، جیسی خبر ملی باپ اب 100 سال کا مریض تھا، وہ فوراً آئے گا وراثت کے لیے. اتنی پراپرٹی تھی، اتنے پلاٹ تھے، اتنی فیکٹریاں تھیں، اس میں میرا. لیکن مانوی وراثت میں دینا پڑتا ہے، دینا، لینا نہیں پڑتا. یہاں پہ یہ ارث اگر آپ دیکھیں، مالی وراثت کا آپ کو صرف پوری تاریخ انبیاء میں ایک نمونہ ملتا ہے جہاں پہ مالی ارث کے لیے مانوی شخصیت نے کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ یہ میرا مالی ارث ہے. ایک، صرف ایک نمونہ، وہ جناب سیدہ کا فدق کا مسئلہ. باقی کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو کسی نبی نے، کسی امام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ میرا ارث ہے مالی. وہ بھی اسی لیے دعویٰ کیا جناب سیدنا کہ اس کے پیچھے بھی مانوی مقصد تھا. باغ نہیں چاہیے تھا، باغ کے ذریعے کسی اور ہدف تک پہنچنا تھا، صرف مطالبہ تھا اور قبول کروانا تھا کہ یہ آپ کا حق ہے، صرف قبول کروانا تھا اور کچھ نہیں. باقی دیکھ لے کہیں بھی نہیں انبیاء نے کوئی مالی ارث کا دعویٰ نہیں کیے. سب کچھ مانوی ہے اور مانوی میں دینا پڑتا ہے. اسلام سے بہت کچھ لیا لوگوں نے, بہت کچھ آج بھی لے رہے ہیں, حتیٰ کہ دین سے لیتے ہیں. آپ دیکھیں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا عصر اسلام میں رسول اللہ کے ساتھ, ان کے پاس کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ہوتی تھی. اس حالت میں اسلام قبول کیا, جنہوں نے ہجرت کی اپنا مکے میں سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے. مدینے میں اصحاب صوفہ تھے جو ایک کھجور کو چوستے تھے چند مل کر کے, یہ ان کی حالت تھی. لیکن ایک وقت آتا ہے رسول اللہ کی رحلت کہ آپ کہیں کہ عصر اسلام سے تقریباً 30-35 سال کا وقت گزرتا ہے, اتنا سرمایہ نکلا ان کے پاس سے کہ مزدور بلائے گئے گننے کے لیے. سونے کے اینٹوں کی دیواریں بنی ہوئی تھی, اس کو تڑوایا گیا, اتنا نکلا ان کے پاس سے. یہ سب کہاں سے ملا, ان کو کس کے نام پر ملا؟ یہ اسلام کے نام پر ملا. اسلام کے نام پر یہ سب کچھ لیا, یہ دین سے لیا, دین کے نام پر یہ سب کچھ بنایا. یہ وارث نہیں تھے اسلام کے, رسول اللہ کے نام. وارث وہ نہیں ہوتا جو مال لیتا ہے انبیاء کے یا ائمہ کے یا مورث کے نام پر. مانوی وارث وہ نہیں ہوتا. مانوی وارث وہ ہے جو دیتا ہے, جسے دینا پڑتا ہے. یہی پہ ایک شخصیت آپ کو اسی مکے میں, مدینے میں, مکے میں بالخصوص, جہاں کچھ بھی نہیں تھا دوسروں کے پاس, وہاں ان کے پاس سب کچھ تھا. یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ, ان کے پاس سب کچھ تھا. دولت مند خاتون تھی, وہاں کی بزنس وومن تھی, بزنس کرتی تھی. لیکن یہی جناب خدیجہ ابھی ہجرت سے پہلے ہی ان کی رحلت ہوئی, رسول اللہ سے ازدواج کیا, ازدواج کرنے کے بعد چند سالوں میں سب کچھ ختم ہو گیا. اپنی رحلت سے پہلے زمین کی یعنی درختوں کی جڑیوں کو, جڑوں کو چوستی تھی. یہ حال ہو گیا تھا شیب ابو طالب میں. کھانے کے لیے نہیں تھا. کدھر چلا گیا سارا مال؟ ہم خوش ہوتے جناب خدیجہ کے پاس بڑی دولت تھی, وہ دولت سے یہ کیا, لیکن گیا کہاں؟ یہ میراث تھی جو جناب خدیجہ نے انبیاء سے لی, رسول اللہ سے لی, کہ دینا سیکھ لیا. یہ سب کچھ انفاق کر دیا, ایثار کر دیا, دے دیا راہ خدا میں. یہ وارث تھی. اسی لیے زیارت وارثہ میں جناب خدیجہ کا بھی نام لے کر کے سلام بھیجا امام صادق. کیوں جناب خدیجہ کا نام لیا؟ کیونکہ یہ بھی مورث تھی, انہوں نے بھی ارث میں انبیاء سے لیا اور وہی ارث آگے بڑھا حسین ابن علی کے پاس. دینا, یہ ارث انبیاء ہے. اور جو بھی وارث انبیاء ہے, جو بھی وارث ائمہ ہے, وہ اسی وقت وارث بنے گا جب وہ دینا سیکھے گا. ہم نے لیا بھی ہے, ارث میں ملتا بھی ہے. مانوی کیا ملتا ہے؟ مانوی ارث میں, مانوی ارث میں عزت ملتی ہے, احترام ملتا ہے. یہ سب اسلام دیتا ہے. اقدار ملتے ہیں, اخلاق ملتا ہے, حکومت ملتی ہے, والدین ملتے, نسب ملتا ہے, یہ سب کچھ ملتا ہے. لیکن ساتھ دینا بھی ہے, دینا بھی پڑتا ہے. اب جو دینے کے لیے تیار ہے,
حقیقی وارث. ابھی ایک آیت بھی ہے قرآن کی, آتی ہیں اسی طرف انشاءاللہ, جو زیادہ کھل کر اس بات کو بیان فرماتی ہے. اسی کل میں نے بیان کیا تھا کہ ساری زندگی ہم کماتے ہیں, بچاتے ہیں, کماتے ہیں,
چاہتے ہیں, اپنے اوپر لگاتے ہیں, کتنا دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ. کریں محرم ہے, پہلا سال کا پہلا مہینہ ہے, ऑडिट करें इसमें अपनी कि कितना लिया और कितना दिया। जो कुछ भी लिया अल्लाह ने दिया ना, सब कुछ अल्लाह की तरफ से, राजिक अल्लाह है, तो अल्लाह की राह में कितना दिया मैं। अगर दिया है, हक अदा किया है देने का, तो मैं दावा कर सकता हूं कि हां मैं भी वारिस हुसैन हूं। अगर नहीं दिया, सिर्फ लिया ही है, आज देखिए मिंबरों से सिर्फ लेते हैं, दीन अदियान सारी दुनिया में अदियान इसी तरह से है। अदियान सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी सनत है इस वक्त, एक बहुत बड़ी सनत है अदियान, जिससे लोग बहुत कमाते हैं। यही आपके पड़ोसी मुल्क में हिंदुस्तान में हर दूसरे तीसरे महीने एक बाबा पकड़ा जाता है वहां, वो बाबे के पास से करोड़ों अरबों निकलते हैं। ये किसका पैसा है? अभी एक बाबा बड़ा, उसने अपना नाम भी रख लिया था राम रहीम, दोनों का बाबा है, वो मुसलमान का भी है हिंदुओं का भी है। हर कोई यहां करके उसको देता है, कोई सोना चांदी औरतें चढ़ावा पैसा सब, और फहाश किस्म का इंसान, उसकी फहाशी पकड़ी गई, उस पर केस चलाया गया। हर दूसरे तीसरे महीने एक बाबा पकड़ा जाता है वो, और ये सारे बिलियनर बिलियनर बड़े बड़े अरबपति, ये सारा दीन से पैसा लिया, दीन से कमाया, कहीं और से नहीं कमाया, दीन के नाम पर बनाया ये सब कुछ। हमारे पास भी जाकिरीन है ऐसे ही बाबाओं की तरह, कई कई लाखों का पैकेज, ये उनका पीक प्रोडक्शन टाइम होता है 2 महीनों का, फैक्ट्री फुल चलती है, तीनों शिफ्ट में काम होता है, ये 2 महीने में कमाना होता है भरपूर। ये दीन से ले रहे हैं सब कुछ, कोई पैकेज लेता है, कोई दीन से शोहरत लेता है, अपना नाम, तंजीम का नाम, इदारे का नाम, ये भी दीन से ले रहा है सब कुछ। कोई वोट लेता है, कोई इक्तदार लेता है, सब दीन के नाम पर। लेकिन इर्स नहीं है ये लेना, लेना इर्स नहीं है, ये देना इर्स है। दीन को दे क्या रहे हो? वो सरमाया जो अंबिया का था वो तो देना था, लेना नहीं था। बहुत सी चीजें इस्लाम ने बिना मांगे दे दी है हमें। मुसलमान हो गए तहारत, वो कहते हैं जी काफिर के हाथ से नहीं खा सकते आप, फिक में काफिर के हाथ से खाना नहीं खा सकते, ऐतराज करते हैं बहुत से जवान जो होते, खास करके हिंदुस्तान में एक बड़ा फिकी मसला है कि सब जगह हिंदू भी है मुसलमान भी है, आप साथ रहते हैं, कोई खाना ला कर देता है, खाएं नहीं खाएं क्या करें, फिकी मसला है। अब ये मसले को अगर इस नजर से देखें ना कि क्यों मसला है ये, क्योंकि आप मुसलमान हो, आप ईमान लाए हो, ईमान ने आपको तहारत दी है, जहां ईमान नहीं है वहां नजासत है, और तहारत और नजासत में फर्क होना चाहिए। और अगर तहारत और नजासत मखलूद हो जाए तो ताहिर चीज भी नजिस हो जाती है, ये नहीं होता कि नजिस ताहिर हो जाती है। पूरे एक ड्रम में अगर पेशाब का एक कतरा गिर जाए वो नजिस हो जाता है पानी। इसलिए ये फर्क है कि दीन ने आपको क्या दिया, बिना मांगे तहारत दी, बिना मांगे तज़किया दिया, ये सब कुछ दीन ने दिया आपको। ये हाथ है, हाथ, ये हाथ क्या है, जब खोल दे तो क्या बन जाता है, हथेली बन जाता है। ये हथेली इस तरह से हाथ क्या, किस चीज की अलामत है, मांगने की, लेने की अलामत है। लेकिन जब देना होता है किसी को तो क्या करते हैं आप, कोई चीज हाथ में रख के हथेली को बंद करते हैं, मुट्ठी बंद करके फिर किसी को देते हैं जाकर के आप। हाथ वही है, दीन वही है, एक जो है हाथ को खोलता है लेने के लिए, एक हाथ को बंद करता है देने के लिए। इसी तरह से اور یہ بند ہاتھ ہی ہے جو مٹھی بن جاتا ہے، یہی مٹھی مکہ بن کر کے ظالم کے چہرے پر بھی جا کر پڑتی ہے. دینے والا یہ کام کر سکتا ہے، لینے والا کبھی نہیں کر سکتا یہ کام. دینا یہ ارث ہے انبیاء کا، دینا. سارے نبی کی سیرت میں نظر آئے گا یہ وہ ایک ارث کا یعنی نمونہ ہے کہ شرائط مانوی ارث کیا ہے. اب دوسری شرائط مانوی وراثت کی یہ اسے بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ وارث جو ہو یا رشتے میں ہو، خون میں ہو، یا اس قبیلے کا ہو. بعض اوقات ہوا ہے ایک نبی ایک قبیلے میں آیا ہے، اس کا وارث کسی اور قبیلے میں آیا ہے. مانوی ورث اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر انبیاء سے چل کر ائمہ کے پاس آیا اور ائمہ سے ہوتے ہوئے خمینی تک خراسان میں پہنچا تو اب یہ ارث وہی رہے گا. نہ، یہ ارث اب کہیں اور بھی جا سکتا ہے، ممکن ہے پاکستان چلا جائے. یہ ایک خصوصیت ہے مانوی ارث کی. وارث خمینی ضروری نہیں ہے کہ ایران میں ہی ہوگا، کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. یہ غلط سوچ ہے ہماری کہ انقلاب اگر وہاں آیا تو سب کچھ پھر وہیں سے ہی ختم ہوگا، آخر تک وہیں چلے گا. نہیں، ایسے نہیں. رسول اللہ کا انقلاب حجاز میں آیا، ایک انقلاب ایران میں آیا، اب اگلا انقلاب پتا نہیں کہاں ہے، پاکستان میں آئے، ہندوستان میں آئے، کہیں بھی آئے. جہاں وارث مل جائے گا انقلاب کو، انقلاب آ جائے گا. وارث نہیں ہے، وارث سے انقلاب نہیں ہے، وارث سے انبیاء نہیں ہے. یہ ایک شرط. اور انبیاء نے اپنا سرمایہ بچایا، تحفظ کی، اگلے نبی کو دیا، اگلے نبی نے آگے دیا، دیتے دیتے خاتم النبی تک آیا، مکمل سرمایہ مکمل ہو گیا وہاں. اکملت لکم دینکم، انبیاء کی میراث مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی. اب کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے بعد یہ سرمایہ کہاں پہنچا؟ ولایت علی کے پاس، ائمہ کے پاس. محفوظ سرمایہ پہنچا، اور وہاں سے پہنچتے پہنچتے آگے پہنچا حسین ابن علی کے پاس، اور پھر یہی سرمایہ حسین ابن علی سے آگے پہنچتے پہنچتے ائمہ تک منتقل ہوتا گیا، امام زمانہ تک پہنچا. اب امام زمانہ کے بعد اس کا وارث کون ہے؟ علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی جو کام اس سرمایہ کے ساتھ انبیاء نے کیا، انبیاء نے اس سرمایہ کو جمع کیا، جمع کر کے ائمہ کو دیا، ائمہ نے اس کی حفاظت کی. ابھی میں اس کو دلیل سے ثابت کرتا ہوں، ابا عبداللہ کی نورانی کلمات سے. کیسے حفاظت کی؟ اس کی حفاظت کی، تحفظ کیا، اور آگے منتقل کیا. اب علماء کا کام کیا ہے؟ جو وارث انبیاء ہے، جو وارث حسین ہے، ان کا کام بھی یہی ہے کہ اس سرمایہ کو لے، اس کا تحفظ کرے، اور اسے آگے منتقل کرے، اس میں تصرف نہ کرے، کہ وراثت میں تصرف کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. مالی وراثت میں بھی کوئی اور تصرف نہیں کر سکتا. اگر خونی وارث ہے بھی تو اولاد ہے، لیکن اگر بالغ نہیں ہے، نادان ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسے حق نہیں بنتا کہ اس میں تصرف کرے. تو اگر یہ میراث جو ائمہ، جو انبیاء سے ائمہ تک پہنچی، اکملت لکم دینکم گدیر میں ہوا، یعنی نظام پہنچا. اب ایک آگے اسلام کا نظام مکمل ہو گیا، اب یہ نظام آگے منتقل ہوا. کیا ہوا اس نظام کے ساتھ؟ اس نظام کے اندر پھر دشمن نے خیانت کرنے کی کوشش کی، اس نظام ولایت کو بدل دیا، بدل کر یزیدیت تک آ گیا، اور یزید نے طے کر لیا کہ میں اس میراث سے انبیاء کو ختم کر دوں گا، اس کا خاتمہ کر دوں گا میں. یہاں پر حسین ابن علی نے اس میراث سے انبیاء کو بچایا. اب عالم کا کام بھی وہی ہے، وہی کام ہے کہ اگر اپنے عصر میں بھی کوئی انبیاء کی میراث کو ختم کرنا چاہے وہ بھی یہی کام کرے، حسین کا وارث بنے اور اسی طریقے سے اس میراث کو بجائے، نہ کہ تصرف کرے. تصرف کیا ہوگا؟ میراث انبیاء میں تصرف کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا تصرف؟ انبیاء کی میراث، ائمہ کی میراث کیا ہے؟ ولایت ہے، امامت ہے، نظام امامت و امت ہے. اگر کسی عالم نے نظام ولایت سے ہٹ کر کسی اور نظام کی بات کی، اس نے میراث انبیاء میں خیانت کی. اب یہ وارث نہیں رہا، اب یہ وارث نہیں ہے. ان کڑی یہ سر ہے، یہ راز ہے زیارت وارثہ کے. زیارت وارثہ صرف یہ نہیں ہے کہ حسین وارث تھے ان پر درود بھیجے، نا یہ میراث کہاں گئی پھر حسین کے بعد؟ کس کے پاس آئی یہ میراث؟ جو ہم سجاد کے پاس آئی، پھر آگے کہاں گئی؟ آج کہاں ہے یہ میراث؟ اور اس میراث کا ذکر ابا عبداللہ نے بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا. قانون بتایا امام حسین نے، قانون بتایا کہ اس میراث کو کیسے پہنچانا ہے، آگے اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے پہنچے گی یہ میراث. دعائیں شریف عرفہ میں ابا عبداللہ ایک مقام پر آ کر فرما، اے خدا، فلم ازل زعنن من سلب الى رحیم، اے پروردگار میں ایک سلب سے دوسرے رحم میں منتقل ہوتا رہا. اپنی تولد کی داستان بتا رہے ہیں کہ میری پیدائش تو نے کیسے کی. فی تقادم من الایام المدیتی، ایام کے دنوں کے گزرتے ہوئے میں بھی سلب سے وہ نور منتقل ہوتا رہا. والقرونی الخلیتی، اور عصر سے زمانے کے دوروں سے گزرتا ہوا. اب لم تخرجنی لرافت کبھی ولطف کلی، اے پروردگار، اے خدایا، تو نے اپنی ہمدردی میں مجھے باہر نہیں نکالا، مجھے پیدا نہیں کیا، یہ تیرا لطف تھا. وہ احسان کا الیہ، اور تیرا احسان تھا. کیا احسان تھا خدا کا؟ اب عبداللہ فرماتے، پروردگار، تیرا لطف تھا کہ تو نے مجھے اس وقت سے پہلے نہیں نکالا، اس وقت سے پہلے یہاں نہیں بھیجا اس زمین پر. میں تو ایک عرصے سے تیری کائنات کے خلقت کے وقت سے تو نے میرا نور خلق کیا، جو سلبوں سے، انبیاء کے سلبوں سے ہوتا ہوا، ابراہیم سے، اسماعیل سے ہوتا ہوا، موسیٰ سے ہوتا ہوا، محمد رسول اللہ سے ہوتا ہوا پہنچا، لیکن تو نے مجھے اس عصر میں نہیں خلق کیا. کس عصر میں خلق کیا؟ ولا ولطف کلی و انسان و احسان کا الیہ فی دولت ائمت الکفر، تو نے مجھے اس دور میں نہیں پیدا کیا جہاں پر حکومت امام کفر کی تھی. حسین ابن علی خدا کا شکر کرتے ہیں. کیا شکر ہے یہ اللہ کا؟ الذین نقضوا عهدک وکذبوا رسولک، اس عصر میں جہاں پر انبیاء کے تعہد کو توڑا جاتا تھا، جہاں رسولوں کی مخالفت ہوتی تھی، اس دور میں تو نے نہیں بھیجا. تو نے مجھے کس دور میں پیدا کیا؟ تو نے مجھے اس دور میں پیدا کیا جہاں دولت کریمہ تھی. رسول اللہ نے مدینے میں آ کر ایک دولت کریمہ نافذ کی، حکومت اسلامی نافذ کی، اور اس عصر میں حسین ابن علی کی ولادت ہوئی. یعنی حسین کو میراث میں کیا ملا؟ رسول اللہ کی حکومت ملی میراث میں، حکومت اسلامی حسین کو ملی. اب حسین کا کیا کام ہے؟ وارث کا کیا کام ہوتا ہے؟ تصرف نہ کرے اس میراث میں، اس میراث کو بچائے، بچا کر کے آگے منتقل کرے. تو جب حسین ابن علی نے دیکھا کہ جس پاک سرزمین پر، شرک سے پاک سرزمین پر میں نے اس میراث کو لیا، تو کیسے ممکن ہے کہ حسین اس میراث کو لٹتا ہوا دیکھے؟ یزید نے کیا کہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی جبرائیل نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، یہ سب کچھ بنی ہاشم کا اپنا بنایا ہوا ہے. یزید نے فسق و فجور کو عام کیا، شرک کو عام کرنے کی کوشش کی. حسین ابن علی نے کیا کیا کہ یہ میراث انبیاء ہے جو حسین کو ملی ہے، دولت کریمہ، یہ دولت کریمہ دولت یزیدی بن چکی ہے اس وقت. اب کیا کرنا چاہیے؟ ابا عبداللہ نے اس میراث کو بچانے کا اہتمام کیا. کیسے بچایا؟ اپنے خون سے بچایا، خون سے بچایا، اور بچا کر آگے منتقل کر دیا. ابا عبداللہ نے یزیدیت کو ختم نہیں، یزید کی حکومت کو نہیں ختم کر پائے، 100 سال تک وہ حکومت چلتی رہی، اس خاندان کی 100 سال تک حکومت رہی. لیکن حسین ابن علی نے یزیدیت کو میراث انبیاء ختم کرنے سے بچا لیا. یزید جو چاہتا تھا اس کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور یہی میراث منتقل کر دی کہ تمہیں بھی یہی کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ اپنی نسل در نسل اس میراث کو آگے منتقل کرو. اگر نہیں لا سکتے حکومت، آج کہتے جی نہیں ہو سکتا، پاکستان میں نہیں ہو سکتا جی، کشمیر میں نہیں ہو سکتا جی، ہندوستان میں نہیں ہو سکتا، نہیں آ سکتی حکومت اسلامی، اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا. بھلے اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم منتقل تو کر دو اس میراث کو اگلی نسلوں میں، کہ یہ میراث ہے، یہ سرمایہ ہے جسے تمہیں بچانا ہے، یہ تو کر دو. نہیں ہو سکتا، اب عبداللہ کو بھی سبھی نے یہی کہا، اے حسین نہیں ہو سکتا ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا ہے. ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین کوفیوں کے ساتھ مل کر یزید کا خاتمہ کر کے اپنی امامت کو دوبارہ لانا چاہتے، ہر کھرے کی سوچ یہ تھی کہ حسین یہ حاصل کرنا چاہتے، اور سب نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، مارے جاؤ گے. حسین نے کہا مجھے تم سے پہلے پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں مارا جاؤں گا، لیکن مجھے اس میراث کو بچانا ہے، اس میراث کو آگے پہنچانا ہے، اسے منتقل کرنا ہے. عزیزان، یہ عزاداری جو ہم کرتے ہیں یہ ظاہری علامتی عمل ہے اس میراث کو آگے پہنچانے کا. اگر عزاداری نہ ہوتی تو ہر کوئی حسین کو بھول گیا ہوتا. اگر حسین کو بھول جاتے تو یزیدیت میں اور دولت کریمہ میں کبھی فرق نظر نہیں آتا. یہ بات اور ہے کہ آج حسین کے ماننے والوں کو بھی یہ فرق نظر نہیں آتا، حسینیت ہونے کے بعد بھی بہت سو کو فرق نظر نہیں آتا. وہ میراث جسے بچانے کے لیے عزاداری میں بیٹھے ہیں لیکن یزیدیت اور طاغوتی نظاموں پہ راضی ہے، بلکہ خادم بنے ہوئے ان کے، ان کی نوکریاں کرنا، ان کی غلامیاں کرنا. آج یہی کشمیر جہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں، بے انتہا ظلم ہے کشمیر میں اس وقت، جو کہ میڈیا میں نہیں آتا، حد سے زیادہ ظلم ہے یہ. یہ عمر ابن سعد کے نیچے 61 ہجری میں بھی اسی طرح سے تھا، اسی خیامگاہ میں تھے. تاجروں کو بھی ملتا ہے، ملا نا، ملا، انعامات ملے، مال غنیمت ملا لے کر گئے وہاں سے, وہ بھی وہاں سے لے گئے. تو آج اگر لے کر کے جاتے تعجب نہ کرے کیسے لے کے جاتے. یہ لے کر کے جانا تو سنت ہے ان کی, لشکر ساتھ کی سنت ہے یہ. وہ تو اپنی سنت پہ عمل کر رہے. حسینیوں کے سامنے لشکر سعد کا پیروکار آتا ہے, آ کر کے لے کے جاتا ہے, لیکن حسینی اپنی دینے کی سنت کو ادا نہیں کر رہا. مشکل یہاں ہے, ادھر مشکل ہے. یعنی یہ اب اس میراث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انبیاء کی میراث کیا ہے, وہ کیا ہے جو آدم کی میراث ہے, وہ کیا ہے جو نوح کی میراث ہے, وہ کیا ہے جو ابراہیم نے چھوڑا جس کے حسین وارث ہے, وہ کیا ہے جو موسیٰ چھوڑ کر گئے, وہ کیا ہے جو عیسیٰ چھوڑ کر گئے, وہ کیا ہے جو رسالت ماں چھوڑ کر گئے, وہ کیا ہے جو علی چھوڑ کر گئے, وہ ارث ہے کیا, وہ کون سا سرمایہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو سب کو دولت دی, سرمایہ دیا, ہم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. اگر نہ بھی چھوڑ کے جائے خدا سوال نہیں کرے گا کیوں دولت نہیں چھوڑ کے جا رہا. لیکن ایک اور سرمایہ ہے جو اللہ نے دیا ہے ہم سب کو, وہ اقدار دیے, وہ دین دیا. آیا وہ دین اپنی اولاد کو دے کر جا رہے ہو, وہ منتقل کر کے جا رہے ہو آگے؟ اس کا سوال خدا کرے گا کہ جو میراث میں نے تجھے انبیاء سے دی, دین دیا, دین خالص دیا, آیا تو اسے آگے چھوڑ کر جا رہا ہے اپنی اولاد کے پاس, یا اپنی اولاد کو فیس بک کے حوالے, انٹرنیٹ کے حوالے, واٹس ایپ کے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ کیا دے جا رہا ہے اس کو میراث میں, ٹیبلٹ موبائل یہ دے کر کے جا رہا ہے, یا وہ قدرے دے کر جا رہا ہے؟ عزیزان, اس عصر میں نکالے اپنی اولادوں کو. یہ میراث جو ہم فخر سے دینا چاہتے ہیں یہ بربادی ہے, ان کے لیے تباہی ہے, تباہی ذہنوں پر تباہی ہے. ذہن کا خاتمہ ہوتا ہے. اس وقت انڈیا میں, ہندوستان میں ایک سیریل, ٹی وی سیریل ابھی کچھ عرصہ پہلے اس پہ کورٹ کیس ہوا اور اسے بند کیا گیا. یہ میں صرف آپ کو یہ کھل کر نہیں بتا سکتا کہ تقدس سے بمبر ہے. ٹی وی سیریل نہ فلم جسے ٹکٹ دے کر کے جا کر دیکھا جائے, ٹی وی پر جو نشر ہوتا ہے بڑے ٹی وی چینل پر, اور اس کے خلاف بھی کیس کسی مسلمان نے نہیں کیا, ایک ہندو ادارے نے کیا. اس ٹی وی سیریل میں کہانی یہ بتائی گئی کہ ایک 9 سال کا بچہ 18 سال کی جوان عورت سے اس کی شادی ہوتی ہے, اور اس کے آگے جن مراحل سے کہانی گزرتی وہ میں نہیں بتا سکتا یہاں. اس حد تک کی فحشات جو ہے عام ہے, عام, یہ عمومی چیزیں, جانا نہیں ہے کہیں, یہ گھر کے اندر پہنچ چکی ہے آپ کے. یہ میراث ہم دے کر کے جا رہے ہیں اپنی نسلوں کو. آیا یہ انبیاء کی میراث ہے؟ یہ انبیاء چھوڑ کر گئے تھے؟ یہ بے حیائی اتنی, آپ دیکھ لیں, آپ مطالعہ کر لیں, گھر گھر جا کے سروے کر لیں, فحاش چیزیں چل رہی ہوتی ہے ٹی وی پر. بھائی بھی بیٹھا ہے, بہن بھی بیٹھی ہے, باپ بھی بیٹھا ہے, بیٹی بھی بیٹھی, سب دیکھ رہے ہیں ان مناظر کو. کسی کو کوئی شرم حیا نہیں, کچھ بھی نہیں, سب مل کر دیکھ رہے ہیں. کہ میراث انبیاء جو حیا, حیا میراث انبیاء, کہاں چلی گئی یہ حیا؟ بیدار ہو جائے ابھی بھی, ورنہ چلی جائے گی نسلیں ہماری ہاتھوں سے. یہ پاک بچے ہیں, پاک فطرت پر خدا نے ان کو آپ کو امانت کی طرح میراث میں دیا, ان کو آلودہ نہ کریں, ان کو ان نجاست کے حوالے نہ کریں. نکالے باہر ان کو, ایسے اہتمام کرے, ایسے انتظامات کرے خود, اپنی سکول, اپنا نظام, اپنا معاشرہ, اپنی پاک سوسائٹیاں بنائیں, آئیں اس کی طرف. مرتے ہیں تو ایک ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں. سارے مومنین کا قبرستان ایک ہوتا ہے, سنی قبرستان میں بھی دفن ہونا شیعہ نہیں چاہے گا, لیکن زندگی میں رہنے کے لیے ساتھ تیار نہیں ہے. کسی کو ڈیفنس میں رہنا ہے, کسی کو ماڈل ٹاؤن میں رہنا ہے, کسی کو فلا جگہ رہنا ہے, کسی کو سمندر کنارے رہنا ہے. زندگی میں کیوں ساتھ ایک اپنا معاشرہ نہیں بنا سکتے؟ اگر حکومتی سطح پر دین نہیں ہے, ولایت نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, گھر میں تو نافذ کر سکتے ہو, کر سکتے ہو, اپنی سکول تو بنا سکتے ہو, اپنی سوسائٹیاں تو بنا سکتے ہو, وہاں تو نظام لا سکتے ہو, کر سکتے ہو. اس سمت کی طرف سوچنا ہے, آنا ہے. ایک بڑا قدم اٹھایا استاد نے اسی طرف, سکول بنا دی, حوضہ بنا دیا, ہسپتال بنا دی, سب کچھ اس قوم کے لیے سرمایہ جتنی طاقت ہے توانائی لگا کر کے بنا دی. اب کوئی وارث بنے اس سرمایہ کا جو اسے آگے پہنچائے, کوئی لے اسے ارث میں. آج ابھی پڑھا ہوگا آپ نے نیوز میں بھی جو حال ہے پاکستان کی یونیورسٹیز کا, دہشت گرد بننے کا اڈا بن چکا ہے. دہشت گردوں کی فیکٹری اس وقت دانشگاہ ہے, بند کر دیتے ہیں, کھول دیتے ہیں. تو ہم اپنی ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے. اس سر سید نے ایک یونیورسٹی بنائی, خرافتی افکار کی یونیورسٹی بنا دیا نا. بہرحال جو بھی ہے, افکار غلط ہے اس میں, لیکن ایک عزم تو تھا اس شخص میں کہ کھڑا ہوا اس نے ایک یونیورسٹی بنا دی مسلمانوں کے لیے. شیعہ نہیں کر سکتا یہ کام, صحیح فکر کا کام نہیں کر سکتا. ابھی یہ بمبئی میں ایک مسئلہ چلا ہوا تھا انجمن حجتیہ کا, 30 سال سے انجمن, اس پر وقت ملا تو پوری مفصل اس پر میں بیان کروں گا کیا تاریخ ہے. 30 سال سے ایک سسٹم چل رہا ہے متحجر افکار کا, ضد انقلاب, ضد رہبری, دشمنی رہبری کا سلسلہ. 5,000 اسٹوڈنٹس کو 30 سال سے پڑھایا جا رہا ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا. کیوں پڑھاتے ہیں؟ اکثر جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اس میں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ضد انقلاب ہے, وہ ضد ہے, وہ دشمن ولایت ہے. نہ, انہیں کوئی جگہ چاہیے جہاں ان کے بچے دین سیکھیں. جو وارث انبیاء تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ اہتمام کرتے دین سکھانے کا. تو نیچرل ہے, طبی ہے, جس کو جہاں مل گیا اس نے وہاں بھیج دیا. اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے شکوا کرتے ہو کہ وہ میڈیا پہ آ کر کے رہبر کی توہین کرتے ہیں. یہ کہاں کیسے پہنچی یہ توہین, کہاں, یہ کیوں مرحلہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ امیر المومنین فرماتے کہ فتنے کو اس کے نطفے میں, اس کے انڈوں میں جا کر ختم کرے, اس کے تولد سے پہلے اسے ختم کرے. آپ انتظار میں ہو تو کہ فتنہ اتنا بڑھ جائے کہ علل اعلان کرے, توہین کرے, اہانت کرے. اس سے تو مشکلات حل نہیں ہوتی. 5,000 جوانوں کے ذہن افکار تو خراب کر دی نا 30 سالوں میں, ایک قوم کا سرمایہ تو لوٹ لیا نا. اب شور مچاؤ, اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے. شور مچانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, شور سے نہیں ہوگا, شعور سے ہوگا. کم از کم انتظام کرو, قوم کے بچوں کو دین سکھانے کا انتظام کرو. مسجدوں خالی پڑی ہوتی ہے, نہ کوئی مدرسے چلتے ہیں, نہ کوئی تعلیمی سلسلہ ہے, کچھ بھی نہیں. آپ یہاں بھی انتظام ہونے چاہیے, صحیح دینی فکر کی ترویج کا انتظام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ محرم آئے اور چلے جائے بس, قصہ تمام. مسلسل سال بھر یہ سسٹم ہونا چاہیے, بچوں کے لیے بھی, جوانوں کے لیے بھی,
ایک تعلیمی تربیتی سلسلہ, تاکہ یہ نسلیں نہ ان کے ہاتھوں میں چلی جائے جنہوں نے پورا انتظام کیا ہوا ہے تباہ کرنے کے لیے. یہ میراث انبیاء ہے, جو لے گا اسے وہی وارث ہے, اور جو وارث بن جائے گا وہی عالم بھی ہے, اسے اللہ نے علم دیا, علم اس کے پاس ہے, اسے خدا نے علم دیا. عزیزان دیکھیں حسین ابن علی نے کیسے اس میراث کو بچایا. آج ساتویں محرم کی شب ہے, ساتویں محرم کی شب عموماً سارے عزاداران مخصوص کر دیے ہم نے ایک ایک شب کو ایک ایک بزرگ شہید سے. یہ سر اے ولایت, یہ سر اے امامت, یہ ستر ستر اسی اسی سال کے بزرگ فقہا عالموں پر نہیں کھلا, حاجیوں پہ نہیں کھلا, زائر روضہ نبوی پر نہیں کھلا, لیکن 13 سال کے بچے کے قلب پہ کھل گیا. 13 سال کے بچے کے قلب پر یہ راز کھل گیا. یہ میراث انبیاء ہے جو اس قلب نے قبول کر لیا کہ وہ آمادہ قلب تھا. جناب قاسم ابن حسن, یتیم حسن, ان کے 3 بھائی اور بھی تھے کربلا میں. قاسم ابن حسن سے بڑے بھائی حسن مسنہ, ایک بھائی ابو بکر ابن حسن, اور ایک بھائی جو چھوٹے تھے عبداللہ ابن حسن, جن کی شہادت بھی آخری شہادت جب ابا عبداللہ پر کھنجر چلنے والا تھا, حضرت قاسم کے چھوٹے سے بھائی 4-5 سال کی سن کے نکل کر میدان میں آ گئے یہ بچہ, اور انہیں بھی حرملہ نے شہید کیا. حسن مسنہ بڑے بھائی, جو امام حسین کی بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ کے شوہر بھی تھے, یہ بھی کربلا میں بعض روایتوں میں زخمی ہو گئے تھے شہید, بعض روایتوں میں کربلا کے بعد شہید ہو گئے, بعض میں کہ نہ شہید نہیں ہوئے, ان کے زخم کا علاج کیا گیا کوفے میں اور پھر یہ ٹھیک ہو گئے. قاسم کی ماں کو قاسم سے بڑی انسیت تھی, بڑی انسیت تھی. شب عاشور جب ابا عبداللہ نے چراغ بجھایا اور کہا جس کو جانا ہے چلے جائیں, جب کوئی نہیں گیا تو ابا عبداللہ نے ہر ایک کا نام لینا شروع کیا کہ کل آپ بھی شہید ہو جاؤ گے, زہیر آپ بھی شہید ہو جاؤ گے, بریر آپ بھی شہید ہو جاؤ گے, نیف آپ بھی شہید ہو جاؤ گے, اے مسلم ابن اوسجا آپ کو بھی شہید کیا جائے گا. جب سب کے نام لے لیے تو اس رات کی تاریکی میں اندھیرے میں ایک کونے سے آواز آئی حسین ابن علی کو, کیا میرا نام نہیں ہے اس میں؟ حسین نے آواز کو پہچان لیا, اپنے بھائی کے یتیم کی آواز کو پہچان لیا, کہا بیٹا قاسم آپ ہو؟ کہاں؟ حسین نے ایک تاریخی سوال کیا. عزیزان وہ جو قاسم کی مہندی مناتے ہیں, وہ جو کاثرت قاسم کی شادی کے ارمان رکھتے ہیں, بس یہ حسین کا سوال اور قاسم کا جواب کافی ہے اس بات پر کہ ابھی وہ نزدیک بھی نہیں آئے ہیں ولایت کے, کہ ان کو راز ولایت نہیں سمجھ میں آیا کیا ہے کہ کربلا رشتوں کو توڑ کر خدا سے رشتہ جوڑنے کا نام ہے, نہ کہ کربلا میں آ کر کے دنیاوی رشتے جوڑنے کے ارمان رکھے. پوچھا بیٹا قاسم 13 سال کے وہ بتاؤ موت کیسی لگتی ہے؟ قاسم نے فوراً جواب دیا اہل من الاصل، اے چچا مجھے تو شہد سے زیادہ شیریں موت لگتی ہے، یعنی دنیا میں موت سے بڑھ کر، شہادت سے بڑھ کر شیرین کوئی چیز قاسم کے لیے نہیں ہے۔ یہ آمادہ قلب ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے، لیکن اس قلب کو کس نے آمادہ کیا؟ قاسم تو یتیم ہے، حمام حسن بھی نہیں ہے، کس نے تیار کیا قاسم کو؟ کس نے قاسم کے قلب سے سارے انقطاع کر دیے، سارے رشتے توڑ دیے؟ وہ قاسم کی ماں ہے، ام فروا، سلام ہو ام فروا پر، جس نے 13 سال میں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی، ایسا قلب کو آمادہ کیا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ قاسم موت سے زیادہ شیریں، حسین ابن علی نے کہا بیٹا قاسم آپ کا بھی نام ہے شہداء میں، نہ آپ کا بلکہ علی اصغر کا بھی نام ہے۔ قاسم ایک مرتبہ گھبرا گئے، کہا چچا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ حسین نے کہا نہ، میں علی اصغر کو اپنی آگوش میں لے کر جاؤں گا کربلا کے میدان میں۔ روزے عاشور آتا ہے، شب عاشور، راوی لکھتا ہے کہ ہر خیموں میں ایک سرور تھا، ہر کوئی اللہ کی یاد میں تھا، ایک سرور، ایک خوشی تھی ہر ایک کے قلب میں کہ کل ہمیں شہادت کا جام پینا ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ جب ام فروا کے خیمے سے باہر سے گزرے تو ام فروا کو پریشانی تھی، قاسم کے بالوں میں کنگھی کرتی ہے، قاسم کی زلفوں کو سوارتی ہے، کہتی بیٹا یتیم ہو آپ، صرف تمہاری ماں ہے یہاں پر، کل مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ام فروا کا ارمان یہ ہے کہ جلد از جلد میرا بیٹا شہادت کا جام پی لے۔ روزے عاشور جب جنگ ہوتی ہے، صحابہ شہید ہو گئے، قاسم بار بار آتے ہیں حسین ابن علی کے پاس، راوی لکھتا ہے جب بھی قاسم حسین کے پاس آتے ہیں حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حسین اجازت نہیں دیتے۔ اب جب صحابہ شہید ہو گئے، بنی ہاشم کی شہادت کی باری آتی ہے، دیکھا علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اب قاسم حسین کے پاس آتے، مولا اجازت دے۔ حسین فرماتے بیٹا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میرے بھائی حسن کی جب مجھے یاد آتی ہے میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ قاسم رونے لگے، راوی لکھتا ہے قاسم نے ایک عجیب کام کیا اس وقت، کیا کیا؟ قاسم نے حسین کے دست تھام لیے اور دست پر بوسا لینا شروع کیا، بوسا لیتے لیتے قدموں میں گر گئے، پیروں پہ بوسا لیا، منتیں کی مولا اجازت دے دے، مولا اجازت دے دے۔ مسلم جو عمر ابن سعد کے لشکر میں لکھ رہا ہے کربلا کے واقعات، یہ کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا روزے عاشورا، ایک بنی ہاشم کا چاند، 13 سال کا کمسن گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا۔ جب یہ میدان میں آیا میں نے دیکھا اس بچے کے ایک پیر میں جو جوتا تھا اس کی رسیاں بھی کھلی ہوئی تھی، وہ بھی اس برابر سے نہیں تھا کہ پیر میں ہو، اور اس بچے کے آنکھوں میں آنسو تھے، روتی ہوئی حالت میں قاسم میدان میں پہنچے۔ عمرو ایک ملعون ہے، جب اس نے دیکھا یہ مسلم سے کہتا ہے مسلم اے کاش میں اس بچے کو شہید کروں۔ مسلم نے کہا تجھے ذرا بھی رحم نہیں آتا، اس بچے نے تیرا کیا کیا ہے, اس بچے نے تیرا کیا کیا ہے. جب تاجر میدان میں ہو یہ کہتا ہے عمرو اگر اس بچے کو قتل کر کے میں اس کا سر لے کر عبید اللہ کے پاس جاؤں گا مجھے بڑا انعام ملے گا. قاسم نے جنگ کی, جنگ کر کے کچھ پہلوانوں کو شامی فاتح جہنم کیا. ایک مرتبہ قاسم پر کسی نے حملہ پشت سے کیا, قاسم پر حملہ ہوا, قاسم زمین پر آئے. جیسے ہی قاسم زمین پر آئے ایک مرتبہ قاسم نے فریاد بلند کی, اے چچا آخری سلام لے. راوی لکھتا ہے کربلا میں جب قاسم کی صدا حسین نے سنی, حسین کسی بھی شہید کی طرف اس طرح سے نہیں گئے. حسین گھوڑے پر سوار دوڑے لشکر میں, جب لشکر شمر نے دیکھا ایک بھگدڑ مچی, ایک گرد و غبار چھا گئی. جب حسین پہنچے گرد و غبار ہٹی, دیکھا قاسم زمین پر ہے, جسم زخمی ہے. شہادت کا جام شہد سے زیادہ شیریں جام پی چکے, ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی ہے. مسلم لکھتا ہے میں نے دیکھا حسین نے کیا کیا, عجیب منظر تھا. حسین نے قاسم کے چہرے کو لیا اپنے سینے سے لگایا, جب سینے سے لگایا یہ لکھتا ہے میں نے دیکھا اس بچے کی زمین پر کربلا کے پیروں کی ایڑیاں رگڑنے لگی. حسین اسی حالت میں کبھی گھٹنوں پر کبھی پیر پر لے کر قاسم کو گنج شہدا کی طرف چلتے ہیں لے کر چلتے ہیں اور کہتے اے یتیم حسن اپنے چچا کو معاف کرنا, آپ نے مدد کے لیے پکارا حسین نہیں آ سکا, اب کچھ دیر بعد حسین پکاریں گے, الناصر ینصرنا. اسی لیے قاسم کا لاشا بھی گنج شوہدا میں تڑپ گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین,